أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أفلا تعقلون.
سورہ انبیاء کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. آیت نمبر 57 میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہم نے پڑھا جو انہوں نے کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم تم لوگوں کے یہ جو معبود ہیں بت، ان سب کی میں نے مرمت کرنی ہے، ان سب کا میں نے علاج کرنا ہے، ان سب کو میں نے تحس نحس کرنا ہے. بعد ان تولوا مدبرین، جب تم لوگ شہر سے چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کے، منہ پھیر کے، جب تم لوگ شہر سے چلے جاؤ گے جس دن تمہارا میلہ ہوگا، اس میلے والے دن جب تم لوگ چلے جاؤ گے تو پھر میں تمہارے ان بتوں کو تحس نحس کر دوں گا. اور واقعی ایسا ہی ہوا. فجعلہم جذاذا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیرا لہم، مگر ان کا جو بڑا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. جب واپس آئیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوچا اور اپنے دل میں یہ کہا کہ جب یہ لوگ قومی میلے سے واپس آئیں گے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے قومی میلہ، اور یہ جتنے میلے ٹھیلے ہیں یہ مشرک اقوام کے ہاں اس کا تصور رہا ہے، تو ہمارے ہاں جو رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں دینی سطح پر ہوں یا قومی سطح پر ہوں، یا ان کی سیاسی حیثیت ہو یا کوئی قومی حیثیت ہو یا کوئی تہذیبی حیثیت ہو، وہ یا تو ہندو تہذیب کا اثر ہے ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کے، اور یا پرانی مشرک قوموں کا اثر ہے. تو ہمارے ہاں یہ قومی میلے جو ہوتے ہیں جن کے اندر ہر قسم کا فساد اور ہر قسم کا شر اور ہر قسم کی حرام کاری ہوتی ہے. یہ مشرق اقوام سے ہمارے ہاں یہ چیز آئی ہے. اور تیسری چیز جو ہمارے ہاں اس وقت جس کا اثر زیادہ ہے وہ یہود و نصارہ کی تہذیب کا اثر ہے. لباس میں، عادات میں، بول چال میں، اتوار میں، رسم و رواج میں، شادی بیاہ میں، دوسری تقریبات میں آپ دیکھیے کہ لوگ انگریزی فخر سے بولتے ہیں اور اردو بولتے ہیں بیچ میں انگریزی کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں. یہ بے وقوف، یہ بے چارے، یہ مسکین یہ بتانا چاہتے ہیں دوسروں کو کہ ہم اتنے ہلکے ہیں، اتنے گھٹیا ہیں ہم لوگ، اور ہم اتنے حقیر ہیں کہ ہمارے پاس زبان بھی نہیں ہے جس زبان میں ہم گفتگو کر سکیں. یعنی دنیا کی گھٹیا ترین قوم کی یہ نشانی ہے جس کے پاس بولنے کے لیے اپنی زبان بھی نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے اپنا لباس نہ ہو، جس کے پاس اپنانے کے لیے اپنی تہذیب نہ ہو، جس کے پاس اپنانے کے لیے اپنا رسم و رواج نہ ہو، کپڑے دوسروں سے بھیک مانگ کے وہ پہنے، زبان دوسروں کی بولے اور رواج دوسروں سے کاسا یا گدائی لے کے وہ ان کے دروازوں پہ جائے، جو کچھ مل جائے اس کو سینے سے فخر سے لگا کے لوگوں کے سامنے اس کو حیا کرے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے. تو یہ حقیقت میں احساس کمتری کا شکار ہیں یہ لوگ. الحمدللہ مذہبی اور دینی طور پہ ہماری زبان عربی ہے، اور قومی طور پہ بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی جو دینی اور ان کی قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور اس کے بعد جو علاقائی زبانیں ہیں مسلمانوں کی وہ ہیں. تو اگر فخر کی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی اپنی اردو زبان ہے، کہ آپ کا دین کا جتنا لٹریچر ہے سارا اس زبان میں ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی، غیروں کی زبان بولیں، اور زبان بھی ان کی کہ جنہوں نے نہ صرف آپ کے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا جہاں اسلام کو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا. البتہ یہ کہ جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کے تحت ان کی زبان یا کوئی بھی زبان اس انسان بول سکتا ہے، ضرورت کے تحت کوئی بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ قومی میلے سے واپس آئے، آ کے دیکھا عجیب حالت ہے کہ بڑی عبادت گاہ میں جتنے بت ہیں سب ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، کسی کا ناک ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کا دھڑ سب سے الگ ہے، کسی کے سر کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، کسی کے بازو یہاں پڑے ہیں، کسی کے پاؤں وہاں پڑے ہیں، اور جو سب سے ان کے بڑے تھے، جو سب سے بڑا بت تھا بڑا چودھری، اس بڑے چودھری کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھا ہوا تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے تحت میں رکھ دیا تھا. تو جب وہ لوگ واپس آئے دیکھا عجیب حالت ہے اور عجیب عالم ہے، بڑا بت وہ صحیح سلامت ہے اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے اور باقی سب. ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں یہ منظر ان لوگوں کو دکھا کے ان پہ ایک حجت قائم کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے، دعوت کا ایک انداز ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ بت اور یہ ہستیاں اور یہ پتھر اور یہ مورتیاں اور یہ مقامات جن کے بارے میں تمہارا یہ تصور ہے کہ یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، اور یہ مشکل کشا ہیں، اور یہ حاجت روا ہیں، اور یہ غوث ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ کارساز ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، تو اگر یہ لوگ اس چیز پہ قادر ہیں تو اپنا دفاع کیوں نہیں کرتے، اپنے آپ کو کیوں بچا نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز دعوت تھا، یہ کوئی محض ایک دشمنی نہیں تھی، اور محض کوئی ہنسی مذاق نہیں تھا، محض کوئی تمسخر یا استہزاء نہیں تھا، بلکہ دعوت خلیل اور دعوت ابراہیم کا یہ انداز ہے، یہ ایک اسلوب ہے، اور یہ گویا کہ ایک سنت ہے اور اسوہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے ہیں کہ ان میں کئی سارے کام ایسے ہیں جو مستقل ہماری امت اور ہم سب کے لیے مستقل سنت بن گئے ہیں. تو کاش کہ اس طرف بھی ہماری توجہ ہو اور ہم اس معاملے پہ بھی غور کریں کہ اگر کہیں حالات ایسے ہوں جیسا کہ گزشتہ درس میں نے تفصیل سے بتایا کہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اور اصلاح اور ارشاد کرتے ہوئے، اصلاح کا کام کرتے ہوئے، تربیت کا کام کرتے ہوئے، شرک اور بدعت اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، نیکیوں کو پھیلاتے ہوئے، لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے، اگر ماحول اور وقت اور معاشرہ اور حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کام کیا جا سکتا ہے تو ہمیں ضرور وہ کام کرنا چاہیے. اگر کہیں حالات ایسے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گنبد اور یہ بڑے بڑے قبے اور یہ زمین سے اونچی قبریں جن پہ پوجا پاٹ ہوتی ہے، جن کی پوجا ہوتی ہے، جن کو لوگ سجدے کرتے ہیں، جن کو لوگ رکوع کرتے ہیں، جن پہ برکت کے لیے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں، جن قبروں اور درباروں اور خانقاہوں مزاروں قبوں پہ باقاعدہ ہر سال عرس ہوتا ہے، چڑھاوے چڑھتے ہیں، نظر و نیاز ہوتا ہے، اور کئی تن اور من عرق گلاب اور خالص دودھ سے ان کو غسل دیا جاتا ہے، تو کاش کے ایسے نوجوان پیدا ہوں اور ایسے مصلحین پیدا ہوں، ایسے مبلغین پیدا ہوں، ایسے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے داعی پیدا ہوں جو اپنے ہاتھ سے یمین سیدھے ہاتھ کی قوت کو استعمال کر کے ان ساری جگہوں کو تہس نہس کر دیں، جو قبر بھی اونچی نظر آئے اس پہ بلڈوزر پھینک دیں اور اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دیں. یہ حکم ہے، اللہ کے خلیل کی سنت ہے، ان کا اسوہ ہے، اور اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب، سید اولی و آخری صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے بتایا آپ کو صحیح مسلم کی حدیث پڑھ کے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کس بات کا حکم دیا تھا. تو یہ آئے قوم نے آ کے دیکھا کہ بتوں کا یہ حال ہے، بہت پریشان ہوئے. قالوا من فعل هذا، کہنے لگے آپس میں کس نے یہ کام کیا. بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ. انہ لمن الظالمین، بے شک وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے جس نے ہمارے ان مسکین اور ان بیچارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے کہ ان کو تہس نہس کر دیا اور ان کی بے عزتی کی اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس شخص نے واقعی ظلم کیا ہے. قالوا، اور کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان، یذکرہم، جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، ان کا، ان بتوں کا، معبودوں کا. یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے، ابراہیم ابراہیم، آپس میں گفتگو جو ہو رہی ہے، قرآن اس گفتگو کو نقل کرتا ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ حال ہمارے معبودوں کا کس نے کیا، اور جس نے بھی کیا وہ ظالم ہے. اور ساتھ ہی کچھ اور کہنے لگے کہ ہاں، ہمارے اس محلے اور شہر اور اس علاقے میں ایک نوجوان رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا، یعنی وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور یہ اسلوب اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تو لیا، لیکن نام ایسے انداز سے لیا گویا کہ وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو زیادہ نہیں جانتے، یا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام غیر معروف آدمی ہے. اور یذکرہم نے ہمیں یہ بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ ان کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے معبودوں کو اور اپنے معبودوں کے بارے میں اتنی پکی عقیدت ہے ان کی کہ وہ ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھائی تم غوث اور فلاں فلاں کیوں کہتے ہو ان کو، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ایک دم اتنا غصہ آتا ہے ان کو کہ اس بارے میں وہ ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا بھی یہ حال تھا، وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اگرچہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ چونکہ وہ پورے ملک اور شہر میں معروف اور مشہور شخص نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک ابراہیم نامی لڑکا ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مشہور تھے، اس لیے مشہور تھے کہ اس پورے ملک میں ایک ہی تو وہ آدمی تھا جو ان کا مخالف تھا, تو مشہور کیسے نہیں ہوں گے؟ پوری قوم ایک طرح اور اکیلا ایک نوجوان ایک طرح. ظاہر ہے اس قسم کا واقعہ جہاں رونما ہوتا ہے تو چند ہی دن میں, چند ہی لمحوں میں, بلکہ پورے شہر میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں علاقے میں ایک لڑکا ہے, ایک صاحب ہے, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشہور تھے, مشہور ہو چکے تھے, لیکن یہ لوگ جان بوجھ کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھٹیا سمجھتے ہوئے اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے ابراہیم نامی کوئی لڑکا ہے, اس نے یہ کام کیا ہوگا. یہاں پہ فتح نوجوان کو کہتے ہیں. یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نوجوانی میں کیا. تو یہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے اس میں سبق ہے اور اس میں درس ہے کہ جو کام تم نے کرنا تھا وہ یہ تھا جو تمہارے بڑے اور ہم سب کے بڑے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. انہوں نے اپنی اس بہترین دعوت و تبلیغ والی اس تاریخ سے اور اپنے اس بہترین عمل سے رہتی دنیا تک اور تا قیامت آنے والے ہر مسلمان نوجوان کو یہ پیغام دیا کہ ہر علاقے میں, ہر محلے میں, ہر شہر میں صالح اور متقی نوجوان جمع ہو جائیں اور وہ جمع ہو کے اپنے محلے اور اپنے شہر کی ہر برائی کے خلاف جہاد کریں, جہاں برائی نظر آئے اس کو ہاتھ سے ختم کر دیں. تو بجائے اس کے کہ ہماری ملت کے نوجوان شرک اور بدعت کے اڈوں کو اپنے ہاتھ سے ختم کرتے اور برائی کے اڈوں اور مرکزوں کو وہ ختم کرتے, وہاں سب سے زیادہ جس عمر کے لوگوں کو آپ پاتے ہیں فساد اور بگاڑ کی ان جگہوں پہ, وہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت کرنے میں بڑوں نے, والدین نے اپنا صحیح کردار ادا نہیں کیا. اسکول, کالج, یونیورسٹی کا غیر اسلامی کافرانہ ماحول, نظام تعلیم کافرانہ, غیر اسلامی نظام تعلیم, اور پھر بچپن ہی سے مخلوط تعلیم, لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک جگہ بیٹھنا, ایک ہی اسکول, ایک ہی کالج, ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھنا, مخلوط تعلیم اور غیر اسلامی نظام تعلیم, اس پہ مزید جس چیز نے زیادہ نقصان پہنچایا وہ میڈیا ہے, ٹی وی اور وی سی آر اور پھر کئی چینلز, اور اس کے بعد پھر اخبارات, ڈائجسٹ, رسالے, لٹریچر, اس نے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب انسانی شیطانوں نے نوجوانوں کو جب گمراہ کرنا شروع کیا تو اس میں ایسے انسانی شیطان بھی آئے جنہوں نے مختلف قسم کی غلط دعوتیں نوجوانوں کو دیں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں بجائے قرآن کے اور بجائے اخلاقی کتابوں کے انہوں نے ہتھیار دے دیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا نوجوان اپنے ہی گھر کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہا ہے, اور اس طریقے سے قرآن میں ہمیں اللہ کا یہ ارشاد ملتا ہے غیر مسلموں کے بارے میں کہ یخربون بیوتہم بأیدیہم, انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کو جاڑا. تو بجائے اس کے کہ ہمارے نوجوان ہمیں کشمیر میں اور شیشان میں اور بوسنا و ہرسک میں اور فلسطین میں اور دوسرے مقامات پہ صفحے اول میں جہاد کرتے ہوئے نظر آتے, آج افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اس جگہ دیکھتے ہیں جو جگہ ان کی نہیں ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نوجوانی کو دیکھیے کہ شرک کے خلاف تن تنہا اکیلے پوری حکومت, پوری قوم, پورے ملک کا مقابلہ ایک اکیلا ابراہیم کر رہا ہے. ابھی سنجیدگی کی عمر نہیں آئی, 40, 45, 50 سال کی عمر نہیں ہے, ابھی نوجوانی ہے, نوجوان ہے, جوانی کا عالم ہے, شباب کا عالم ہے, اور اس عالم میں اپنے ہاتھ سے شرک کے تمام معبودوں کو اور شرک کے اس بڑے اڈے کو تباہ و برباد کرتے ہیں. کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کسی سے مدد لیتے ہیں, اکیلے کام کرتے ہیں. تو کاش کے ہم لوگ بھی اپنے بچوں اور اپنے نوجوانوں اور اپنے بھائیوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کا ذہن تقویٰ پہ تعمیر ہو, اچھے عقائد پہ تعمیر ہو, اور پھر وہ اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں ہر برائی کے خلاف جہاد کریں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاد کو انجام دیا جو بہت بڑا جہاد تھا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اب یہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہے, اس کو اس وقت ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, اور اس واقعے کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اور ایک نئے اسلوب کے ساتھ اللہ تعالی نے 19ویں سپارے میں سورہ شعراء میں بھی بیان کیا ہے. سورہ شعراء 19واں سپارہ, وہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جب شروع ہوا آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو, اپنی قوم کو پڑھ کے سنائیے. کیا ہے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. قوم کا جواب یہ تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وہی گفتگو اور وہی چیز جو یہاں سورہ انبیاء میں گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا تو یہ راستہ ہے, لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِّي. یہ سارے تمہارے معبود میرے دشمن اور میں ان کا دشمن. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, سوائے رب عالمین کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. الَّذِي خَلَقَنِي, اسی نے مجھے پیدا کیا. فَهُوَ يَهْدِينَ, وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينَ, وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین, وہی مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اس کی رحمت سے مجھے یہ طمع ہے, یہ امید ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر کرے گا, قیامت کے دن میری مغفرت کرے گا, اور اللہ تعالی میرا حشر اپنے صالح اور متقی بندوں کے ساتھ کرے گا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اور میری اس سچی بات کو اللہ تعالی ہر مقام پر ایسا بلند کرے گا کہ آخرت میں بھی میری اس توحید کو لوگ بیان کریں گے, یعنی میری اس توحید پہ, میری اس دعوت پہ گواہی دیں گے. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. یہ اپنے والد کی مغفرت کی دعا اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہے جس میں اللہ نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے. یہاں پہ جو لفظ ہے وہ ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پیرایوں کو اور آپ کی سیرت کو جب ہم نے بیان کیا, اور اس پہ طویل غالباً 4 دروس ہو چکے ہیں, ان میں ہم نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کی بڑی فکر تھی کہ میں اللہ کا خلیل اور موحد اعظم اور بچپن سے شرک کے خلاف سب سے شدید جنگ کرنے والا, میرا عالم اور میری حالت یہ ہو کہ میرا باپ مشرک ہو, قیامت کے دن میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو؟ لوگ یہ کہیں گے اور لوگوں سے کہا جائے گا یہ اللہ کا خلیل ابراہیم ہے اور یہ اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے, مشرک ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، مال بھی کام نہیں آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ آدمی کامیاب ہوگا جو قلب